جمعہ 5 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ قومی احتساب بیورو نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے۔ نواز لیگ کے لیے یہ گرفتاری کیا معنی رکھتی ہے؟
بالکل، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے لیے مشکلات ابھی باقی ہیں، اور اسپیشلی جب نواز شریف کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج شانہ کیس میں احتساب ادارے نیب نے حراست میں لے لیا ہے۔ شہباز شریف آج نیب کے طلب کرنے پر بیان ریکارڈ کرانے نیب لاہور کے دفتر پہنچے تھے، جہاں انہیں گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ایسی مزید گرفتاریاں ہوں گی، جبکہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔
اور جس طرح کی سیاسی انتقام کی روایت انہوں نے پھر شروع کی ہے، جو 1990 کی دہائی میں ہم سب پارٹیاں کر چکی ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم سب بھگت چکے ہیں، لیکن یہ جو نئے نامزد وزیر اعظم ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس سے زیادہ کڑے احتساب سے، جو احتساب کے نام پر سیاسی انتقام ہوتا ہے، وہ عامر کے دور سے گزر چکی ہے۔ ہمارے قائد سے لے کر ہمارے پولیٹیکل ورکر تک اس احتساب سے گزر چکے ہیں، اور آخر میں سوائے سیاسی انتقام کے سیاسی مخالفین کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے تقریباً 4 برس قبل پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنائیں، جو 6 ہفتے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروائے۔ سپریم کورٹ نے بینظیر بھٹو قتل کیس میں 2 پولیس افسران، سابق ایس پی خرم شہزاد اور سابق سی پی او سعود عزیز کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا کا حکم سنایا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے پولیس افسران کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ آج عدالتی کارروائی کے بعد بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا،
جو سزا سنایا گیا اس میں دہشت گردوں کو کلین چٹ دیا گیا، اس میں مشرف کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، اور یہ جو 2 پولیس آفیسرز تھے ان کے خلاف فیصلہ آیا، پھر ان کی بیل جو ہونے والا تھا اس کے خلاف ہمارا اپیل۔ میں آج گیا خود دیکھنے کے کہ آخر ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے، اگر وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے بڑے شخصیات انصاف نہیں دلوا سکیں گے، تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا؟
روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے انڈیا کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے 5 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کے معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر انڈیا کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت انڈیا ہائی ٹیک S-400 میزائل حاصل کرے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون منظور کیا تھا، جس کا مقصد روس کی سرگرمی کو محدود کرنا ہے، اور اسی کے تحت چین پر پابندیاں لگائی گئیں، جب چین نے بھی روس کے ساتھ فوجی سامان کا معاہدہ کیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پنچایتی اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات سے 3 دن قبل سری نگر میں 2 سیاسی کارکنوں کے قتل نے انتخابات سے متعلق خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ انتخاب سے قبل کی صورتحال بتا رہے ہیں سری نگر سے ریاض مسرور۔
پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات سے 3 دن قبل ہی سری نگر میں 3 سیاسی ورکروں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس میں 2 کی موت ہو گئی جبکہ 1 شدید زخمی ہے۔ حکومت نے بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے خدشات کے اظہار اور بائیکاٹ کے باوجود 13 مرحلوں پر مشتمل یہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے 1 لاکھ اضافی فورسز اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ پوری وادی کے کل 624 میں سے 215 وارڈز ایسے ہیں جہاں امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، جبکہ 225 وارڈز میں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ تازہ واردات کے بعد سیکورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ رہے فی الوقت اس انتخابی عمل میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان مقابلہ ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ علیحدگی پسند کارکنوں اور ان کے رہنماؤں کو گھروں یا جیلوں میں قید کیا گیا ہے، اور درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
2018 کا امن کا نوبیل انعام جنگ زدہ علاقوں میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف مہم چلانے والے ڈینس مکویگے اور نادیا مراد کو دیا گیا ہے۔ نوبیل کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ان دونوں کا جرائم کی روک تھام کے لیے کام انتہائی اہم ہے۔ تفصیل عبید ملک سے۔
63 सालों डेनिस मेकोवेगे कांगो से ताल्लुक रखने वाले गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पॉन्सी नामी उनके कायम करदा अस्पताल में उन औरतों का खुसूसी इलाज किया जाता है जिनका बागियों ने लड़ाई के दौरान रेप किया हो। दूसरी कांगो वॉर के बाद से अब तक यहां गैंग रेप की हजारों खवातीन का इलाज किया गया है। 25 साल कुर्दिश नादिया मुराद इराक से ताल्लुक रखने वाली इंसानी हकूक की कारकुन है। वो तकरीबन 3 साल तक शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की हिरासत में रह चुकी है। उनकी तंजीम नादिया इनिशिएटिव नस्ल कुशी और अगवा का शिकार औरतों और बच्चों की बहाली में मदद करती है।
अमेरिकी सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के लिए जज ब्रेट कैवना की नामजदगी पर गौर के लिए इजलास हो रहा है। सेनेटर्स इस बात के लिए वोट डाल रहे हैं कि क्या नामजदगी पर बहस को महदूद किया जाना चाहिए। इस हफ्ते के अख्तितम पर इस नामजदगी के हवाले से सेनेट हतमी वोट डालेगी। ये BBC उर्दू सर्विस है।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین آپ BBC کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے دلی کے دورے کے دوران انڈیا اور روس نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں $5 ارب کے S-400 دفاعی میزائل نظام کی خریداری کا سودا بھی شامل ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں صوبے میں شروع کی گئی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت لاہور سے براہ راست موجود ہیں نامہ نگار عمر دراز۔ میرے ساتھ جی عمر، کیا تفصیلات ہیں؟
مظفر، شہباز شریف کو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکیم میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کو اس سے قبل صاف پانی کمپنی، ایک جو دوسرا کیس تھا، اس میں ان کو بلایا گیا تھا نیب کے دفتر، مگر ان کو اس سے پہلے ان کے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر وارنٹس جو ہیں وہ جاری ہو چکے تھے جو کہ چیئرمین نیب سائن کر چکے تھے، اس لیے ان کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اریسٹ کر لیا گیا۔ اور نیب کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک ملزم اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو باقی انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ بھی اس سے تفتیش کر سکتے ہیں اپنے اپنے مقدمات کے اندر۔ اور یہ اریسٹ ملزم کو اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ یا تو نیب کی طرف سے دیے گئے سوالات جو ہیں، سوال نامہ جو ہے اس کے جواب نہیں دے پا رہا ہوتا، یا پھر وہ انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اب ان کو کل نیب عدالت میں پیش کر کے اور ان کا فزیکل ریمانڈ حاصل کیا جائے گا، جس کے بعد ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کا آغاز ہوگا۔
عمر، یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا مقدمہ جس میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ ہے کیا؟ تفصیل بتائیں ذرا اس کی۔
آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم بیسیکلی ایک سستی رہائش، سرکاری ملازمین کے لیے ایک سستی رہائش کی اسکیم تھی جو کہ 14 ارب میں بننی تھی، اور اس کے تحت جو ہے وہ سرکاری زمین 3000 کنال زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی تھی جس پر کہ گھر تعمیر کیے جانے تھے۔ تاہم اس میں یہ شروع میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کی گئی، جس نے کہ اس کی ایک سکسیزفل بڈنگ کر کے ایک کمپنی کو 1000 کنال کے حوالے سے تعمیرات کے لیے ایک کانٹریکٹ دیا، مگر بعد میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے اور اپنے من پسند ایک کنسورشیم آف کمپنیز جو تھا کاسا ڈیولپرز، ان کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا، اور اس کے اوپر شہباز شریف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسا کرنے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اور یہ کانٹریکٹ تبدیل کرنے کی وجہ سے نہ صرف حکومت کو پہلے جو بیڈر تھے سکسیزفل ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑا، بلکہ اس میں ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی اور یہ زیادہ مہنگا ہو گیا یہ پروجیکٹ، اور یہ پروجیکٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا۔
اچھا، ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس مقدمے کے ایک اور اہم ملزم فواد حسن فواد کو وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے۔
فواد حسن فواد جو ہیں یہ اس وقت امپلیمنٹیشن سیکرٹری تھے پنجاب میں جب یہ کیا گیا، یہ معاہدہ کیا گیا، یا یہ جو کانٹریکٹ تھا وہ پہلی کمپنی سے لے کر دوسری کو دیا گیا۔ ان کو اسی رواں سال جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ نیب نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اس سے قبل وہ یہ بارہا بتا چکے ہیں کہ فواد حسن فواد ایسے ثبوت فراہم کر چکے ہیں شہباز شریف کے خلاف کہ جس کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے. تاہم اگر وہ فواد حسن فواد کو اگر وعدہ معاف گواہ بننا ہوگا تو نیب کو ان سے تحریری طور پر اسے حاصل کرنا ہوگا, جو کہ انہیں عدالت میں پیش کرنا پڑے گا کہ وہ واقعی شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اور انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیے ہیں.
اچھا یہ بتائیں عمر کہ مسلم لیگ نون یا شریف خاندان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا؟
جی بالکل, اب سے کچھ دیر قبل حمزہ شہباز جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں, اور اس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائیں کہ یہ ماضی کی طرح جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا سیاسی انتقام کے لیے, شاید اب بھی مسلم لیگ نون کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی دہرایا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں ایک مثالی کام کرتے رہے ہیں اور ان کا اس میں کرپشن کیسز میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے یا ان کے خلاف کوئی زیادہ مضبوط کیس نہیں بنتا, یہ سوائے ایک سیاسی انتقامی کارروائی کے اور کچھ نہیں ہے.
لاہور سے عمر دراز, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار دا اور دا نیوز آن سنڈے کی ایڈیٹر فراز ضیاء سے بات کی, اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کتنی حیران کن یا غیر متوقع ہے؟
ویسے تو شاید یہ اتنا ہمیں شاید کسی پوائنٹ پہ اس کی توقع رکھنی چاہیے تھی, لیکن آج کے دن میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ یقیناً تھوڑا سا ایک اس میں سرپرائز ایلیمنٹ ہے, کیونکہ عمومی طور پہ جو جیسی کہ سیاسی فضا تھی وہ اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا, اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کی بیل ہو گئی ہے اور ڈیل کی باتیں بھی کچھ ہو رہی تھیں اور تھوڑی سی خاموشی نظر آ رہی تھی, تو لگ نہیں رہا تھا کہ ابھی ہم زمینی انتخاب کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ اس سے بالکل کچھ وقت پہلے, ایک ہفتہ پہلے تقریباً, اس طرح کی کا کوئی عمل ہوگا, تو تھوڑا سا حیران کن تو ہے. یقیناً
کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اس گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں جو انتظامیہ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یا مفاہمت کا حامی ہے, تو شہباز شریف کی گرفتاری اس سوال سے کیا پیغام دیتی ہے؟
جی بالکل, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے لیے مشکلات ابھی باقی ہیں, اور اسپیشلی جب نواز شریف کی رہائی ممکن ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جیسے جو کہ نہ صرف ایک ایم این اے ہیں بلکہ حزب اختلاف کے لیڈر بھی ہیں ہاؤس میں, اور ان کو بھی اگر اتنی آسانی سے گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ یقیناً ان کے لیے کچھ مشکلات ابھی ہیں.
اچھا جی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ حزب اختلاف کے لیڈر بھی ہیں, تو ان کی گرفتاری کے لیے بہت اعلیٰ لیول پر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا ایک فون کال پر ہی اجازت دے دی ہوگی؟
دیکھیے مجھے ایگزیکٹلی کہ کیا اس کا پروسیس ہے یہ مجھے نہیں پتا, میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ شاید اس کے لیے اسپیکر کو اطلاع دینا ہی کافی ہوتا ہے, تو اعلیٰ لیول تو اسپیکر ہی ہے نا, کیونکہ وہ ان کا ایک استحقاق ہے کہ وہ ایم این اے ہیں, تو اگر تو وہ نیشنل اسمبلی کے پریمسز میں ہو تو پھر شاید اس کے لیے کوئی پراپر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, اور چونکہ یہ نیب کی عدالت میں گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے لیے صرف ایک فون کال ان کو اسپیکر کو کر دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا گیا.
اس معاملے کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں کو کرپشن کے معاملات میں پھنسایا جاتا رہا ہے, دوسرا یہ کہ ایک ادارہ ہے جو کہ اپنا کام کر رہا ہے اور ایک شخص کو کرپشن کے معاملات میں پکڑا گیا ہے, اور اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ قانون اپنا کام کر رہا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟
دیکھیے بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ادارہ ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور کوئی بھی شخص جو کرپشن میں انوالوڈ ہے وہ اس کو پکڑنے کا مجاز ہے. لیکن جو صورتحال یہاں پہ رہی ہے, جس صورتحال میں جو الیکشن سے ایک ڈیڑھ سال پہلے جو ڈیولپ ہوا, جس طرح کا ماحول, اور جہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ نیب جو ہے اس کو ایک سیاسی کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے ریاست, اور اس سے ایک خاص طرح کا الیکشن آؤٹ کم جو ہے وہ لینا مقصود ہے, تو یہ بالکل ایک اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے, حالانکہ اب الیکشن ہو چکا, ایک حکومت بن چکی, لیکن چونکہ احتساب کے نام پر تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے اور ان کا یہ بہت بڑا سلوگن ہے, تو ظاہر ہے کہ احتساب کا عمل چلے گا, اور لیکن اس میں جو سیاست انوالوڈ ہے عمومی طور پر تجزیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی اتنا سینس آف فیئرنیس جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ نہیں گئی, اور نیب کی جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی کوئی صاف ستھرے اور شفاف ادارے کی نہیں ہے.
فرا, مسلم لیگ نون کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ صورتحال, اور ان کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی راستہ ہے؟
دیکھیے قانونی طور پہ تو ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس کے بعد فوری طور پہ ان کی ضمانت کی کوشش کریں گے. نیب میں مشکل ہوگی, ہائی کورٹ تک جائیں گے, ہائی کورٹ میں نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے, اور یقیناً وہ چاہیں گے کہ ان کی ضمانت ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سیاسی طریقہ ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا, اور وہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے سے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہے. وہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں, ضمنی انتخاب میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کچھ ارینجمنٹ ہو چکی ہے, جو کہ اس سے پہلے جو اسپیکر اور پریزیڈنٹ وغیرہ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا راستہ الگ کر چکی تھی, لیکن اب کافی ان میں مفاہمت کی ایک فضا نظر آ رہی ہے. تو یقیناً سیاسی طور پہ تو وہ اس صورت حال سے نمٹنے کی اسی طرح کوشش کریں گے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر باقی سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو تنہا کرنے کی کوشش کریں.
تجزیہ کار اور دی نیوز آن سنڈیکیٹ فراز عام سے بات کر رہی تھیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سیربین کی بڑی خبر, قومی احتساب بیورو نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کر لیا ہے اور انہیں سنیچر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا, جہاں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے دلی کے دورے کے دوران روس اور انڈیا نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ان میں $5 ارب کے S-400 دفاعی میزائل نظام کی خریداری کا سودا بھی شامل ہے. امریکہ نے انڈیا کو روس سے دفاعی معاہدہ کرنے کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاہدے سے انڈیا کو پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. دلی سے نامنگار شکیل اختر کی رپورٹ.
دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملاقات کے دوران اشتراک اور تعاون کے 8 معاہدوں پر دستخط کیے گئے.
منسٹر آف فارن افیئرز آف رشیا.
روس کے صدر پوتن نے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو نئی اونچائیوں پر پہنچانے کی بات کی.
دیلاوو ساتروڈنیچیسٹو ناشے گوسودارستو ای نارودی ایزدیونو سویازووایت کریپکی اتناشینیا.
ملاقات میں کئی دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے. ان میں زمین سے فضا میں وار کرنے والے S-400 دفاعی میزائل کے $5 ارب کے سودے کو بھی منظوری دی گئی ہے.
ہماری اسپیشل اور پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو لگاتار نئی ارجا اور دشا ملی ہے, اور ویشوک معاملوں پر ہمارے سہیوگ کو نئے معنی ایوم مقصد بھی ملے ہیں. ہمارے سہیوگ کو آپ کی یاترا سے اسٹریٹجک ڈائریکشن ملا ہے.
انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی بھلے ہی دفاعی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی بات کر رہے ہوں, لیکن آج کی مشترکہ نیوز کانفرنس میں S-400 میزائل سودے کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. معاہدے کی تصدیق مشترکہ بیان میں بہت معمولی اور مختصر طریقے سے کی گئی ہے. مزید تفصیلات ماسکو میں خبر رساں ایجنسیوں سے ملی ہیں. انڈیا کے لیے یہ دفاعی سودا بہت اہم ہے, لیکن امریکہ نے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام کے بعد روس کی دفاعی کمپنیوں سے تجارت پر پابندی عائد کر رکھی ہے, اور اس سودے سے انڈیا کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انڈیا اور روس کے درمیان 200 کاموف ہیلی کاپٹر اور 4 اسٹیلتھ فریگیٹ بحری جہازوں کی خریداری کی بھی بات چیت چل رہی تھی. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی خریداری کے بارے میں کوئی معاہدہ ہوا یا نہیں. انڈیا نے روس سے S-400 میزائل کا سودا امریکہ کی وارننگ کے باوجود کیا ہے. اس نے امریکہ سے اس سودے کے لیے استثنا مانگا ہے. صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی انڈیا کو اس طرح کی چھوٹ دے سکتے ہیں, جس کے امکان کم نظر آتے ہیں. امریکی اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عموماً صدارتی استثنا فاضل کلپرزے اور چھوٹے موٹے ساز و سامان کے لیے دیے جاتے ہیں. $4 ارب کے میزائلوں کے لیے صدارتی استثنا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوگا, خاص کر ان حالات میں جب خود امریکہ اسی ساتھ کے اپنے ہتھیار انڈیا کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہو. روس انڈیا کا ایک دیرینہ دوست اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے والا ایک اہم ملک ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا اس سودے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی معاملات میں کسی دوسرے ملک کی مداخلت قبول نہیں کرے گا. ساتھ ہی وہ جنگی ساز و سامان کے لیے کسی ایک ملک پر منحصر نہیں رہنا چاہتا. شکیل اختر, BBC دلی.
نمائندگار شکیل اختر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے دلی کے دورے کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے. اس دورے کے دوران روس اور انڈیا نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. ان میں $5 ارب کے S-400 دفاعی میزائل نظام کی خریداری کا سودا بھی شامل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے خطرے کے باوجود انڈیا نے یہ سودا کیوں کیا ہے؟ کیا وہ امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا, یا اسے امریکہ کی جانب سے ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے؟ یہی سوال دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم نے خارجہ امور کی تجزیہ کار سہاس سنگھ حیدر سے کیا.
جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھارت سے ڈیلیگیشن واشنگٹن بھی گیا تھا اس پہ بات چیت کرنے کے لیے, اور واشنگٹن سے ڈیلیگیشن لگاتار آتے رہے ہیں, اور 2+2 پہ لیول پہ بھی اس پہ بات چیت ہوئی تھی, لیکن امریکہ نے ابھی تک اپنا جو من ہے اسپشٹ طور سے بتایا نہیں ہے کہ کیا کریں گے جب بھارت اور روس اس ڈیل کا اناؤنسمنٹ کر لیں. اب یہ ڈیل, یہ کانٹریکٹ تو اب اناؤنس ہو گئی ہے, تو اب دیکھنے لائق ہوگا کہ واشنگٹن کی کیا پرتکریا ہوگی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا بھارت کے ساتھ اب کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہوگا, یا اب وہ کہیں گے کہ وہ سینکشنز کے پرکریا کو شروع کرنا چاہتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ بھارت کے لیے یہ ڈیل بہت اہم ہے.
تو ایسے میں کیا یہ سمجھا جائے کہ ایک طرح سے انڈیا از ٹیکنگ امریکہ آن, اور کیا انڈیا کے خلاف پھر کسی طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کے بارے میں شاید زیادہ سوچا نہیں گیا پھر.
بالکل, اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت شاید کولیژن چاہتا نہیں ہے, بھارت شاید کانفرنٹیشن چاہتا نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں کیونکہ جو کیٹسا لا ہے وہ لا کے تحت اگر آپ کو ویور بھی ملے گا, سینکشنز میں ویور بھی ملے گا اس ڈیل کے لیے, آپ کو ہر ڈیل کے لیے سینکشنز کا ویور نہیں ملے گا, اور آپ کو اس کنڈیشن پہ ویور ملے گا کہ آپ رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, نارتھ کوریا کے ساتھ اپنے جو بھی تعلق ہیں ان کو کم کر رہے ہیں. تو امریکہ کے سامنے تین طرح کے آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ وہ ابھی کچھ نہ کرے, ویٹ کر لے کہ جب پیمنٹ ہوگا تب دیکھا جائے. آفٹر آل چین کے ساتھ جب چین نے S-400 لیا تھا تو ڈلیوری پہ امریکہ نے سینکشنز کیے تھے. دوسرا آپشن ہے کہ وہ کہیں کہ ہم آپ کو ویور دے رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا ویور پہ اتنی بندشیں ہوں گی کہ بھارت بھی شاید ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا بہتوں کو. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ سینکشنز ڈال دیں, اور پھر جیسے آپ نے کہا کسی طرح کا ہیڈ آن کولیژن تو ہوگا دونوں کے بیچ میں. اتنا ضرور ہے کہ ڈیل دلی میں ہوئی ہے بھارت اور روس کے بیچ میں, لیکن نگاہیں سب کی واشنگٹن پہ ہی ہیں.
لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈیا جو ہے اس خطے میں, اس ریجن میں اب امریکہ کے لیے انڈسپینسیبل ہو گیا ہے, امریکہ کسی بھی حالت میں انڈیا کو آن بورڈ رکھنا چاہے گا, اپنے ساتھ رکھنا چاہے گا, تو اس سے تھوڑی ایکویشن چینج تو ہوتی ہے.
مجھے بالکل لگتا ہے کہ امریکہ میں جو بھی ہو, ٹرمپ ہو, اوباما ہو, کوئی فیوچر بھی جو بھی آ جائے, ان کے لیے انڈیا ایک سکسیس اسٹوری ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے, ایک پلورلسٹک ڈیموکریسی ہے جس کے ساتھ ان کے تعلق اچھے ہیں, اور لگاتار 20 سال سے ان میں بڑھوتری ہو رہی ہے. تو کوئی بھی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں نہیں چاہے گا بھارت کے ساتھ اس طرح کا ٹینشن ہو, لیکن امریکہ بس ایک اسمنجس میں پڑ گئی ہے, کیونکہ ان کے جو سینکشنز کیٹسا کے انڈر ہیں اس کے تحت چین کو انہوں نے سینکشن کیا ہے, شاید ٹرکی کو سینکشن کرنا پڑے, لاسٹ منٹ پہ انہوں نے سعودی عربیہ کو روک لیا کیونکہ سعودی عربیہ بھی انٹرسٹڈ تھا اس S-400 مسائل سسٹم میں. تو ایک طرف سے ان کے قریبی دوست جو ہیں ان سب کو اس ویور کی ضرورت پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے JCPOA یا ایران کے ساتھ اگریمنٹ سے نکلنے کا نرنے لیا تھا, تو اس کے تحت اور سینکشنز ہیں جو بھارت پہ پڑیں گے. تو اگر آپ ایک کوئی سیناریو دیکھ لیں ہائپوتھیٹیکلی جہاں UK بھارت پہ ایران کی وجہ سے سینکشنز ڈالے اور روس کے وجہ سے سینکشنز ڈالے, تو بھارت اور US کے سمبندھ بہت ہی کڑوے ہو جائیں گے.
اچھا, بس آخر میں مجھے یہ اور بتائیے کہ ایران سے تیل کی خرید کم یا بالکل ختم کرنے کی بھی بات ہے, تو اب اس میں کیا ہوگا؟
بالکل ختم کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بھارت نے کہا ہوا ہے کہ ہم زیرو آؤٹ نہیں کر پائیں گے 4 نومبر تک جو امریکہ مانگ رہا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ریئلسٹکلی جو بھی تیل کے کمپنیز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ جتنا لے سکتے ہیں آپ بے شک لیجیے. امریکہ کے ساتھ جن کا رسک ہے, جو انشورنس کمپنیز ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں, وہ کمپنیز نہیں کر پائیں گی ایران کے ساتھ کام 4 نومبر کے بعد. تو کچھ تیل کے سپلائز ہیں وہ گھٹیں گے ایران سے. یہ دیکھنے لائق ہے کہ بھارت کس حد تک یہ بیلنس کر پائے کہ ایران کے ساتھ بھی کچھ اپنے ٹریڈ ٹائز رکھے, اپنے آئل کے ٹائز رکھے, چابہار پورٹ میں انویسٹمنٹ رکھے, اور امریکہ کی طرف سے سینکشنز بھی نہ آئیں.
نامہ نگار سہیل حلیم خارجہ امور کی تجزیہ کار سہاس سنگھ حیدر سے بات کر رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک کالم لکھا
हुआ है और उसमें आपकी खासी दिलचस्पी है, इसका अनुमान है झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कितना मुस्तनद है। इसकी चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अमरीका की कैपिटल हिल की इमारत के एक कमरे में सेनेटर्स FBI की एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो कि सदर ट्रंप की इंतजामिया की जानब से सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद ब्रैट कैवनॉ की मुबैना जिनसी हरास के हवाले से है। इस रिपोर्ट के मवाद को मंजरे आम पर नहीं लाया जाता और तनकीद की जा रही है कि इस तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाए। इन तहकीकात के दौरान ब्रेट पर जोर दिया जाता रहा है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने के इम्तहान से गुजरें। जिनसी हरास का इल्ज़ाम लगाने वाली खवातीन में से एक क्रिस्टीन बेसीफोर्ड ने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया और इसमें वो सुर्खरू हुई। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट कितने सही होते हैं और ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर आइए और इस आर्टिकल को पढ़िए। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, सरबीन अभी जारी है।
राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
वक्त हुआ खेलों की खबरों का, आज नाजिया गुलजार के साथ।
बांग्लादेश में खेला जाने वाला खवातीन का तीसरा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर जीत लिया है। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 81 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की खवातीन टीम ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतहदा अरब अमारात में आइंदा T20 क्रिकेट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज दुबई में इस माह की 24, 26 और 28 तारीख को खेली जाएगी। कैमरा में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल यूथ एंड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनाकिद हो रही है, जिसमें लगभग 300 मर्द और खवातीन एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ICC आलमी कप 2019 की ट्रॉफी, जिसे इन दिनों दुनिया का चक्कर लगवाया जा रहा है, आज इस्लामाबाद पहुँच गयी है। इसके बाद इसे कराची ले जाया जाएगा। आलमी मुकाबला आइंदा साल बरतानिया में मुनाकिद होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान कहते हैं,
मेरे अंदर भी यही ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान 19 का वर्ल्ड कप खेले और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो और पाकिस्तान जीत के लाए थे।
चाइना ओपन में इटली के फेबियो फोनजीनी ने मार्टिन फोजोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी इवेंट में खवातीन के मुकाबलों में जापान की US ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन की योंग शुआई को 3-6, 6-4 और 7-5 से शिकस्त दी। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज ब्राइटन का मुकाबला वेस्ट हैम से होगा। कोरिया की पैरालंपिक कमेटी के मुताबिक दोनों कोरियाओं ने जकार्ता में रवां साल मुनाकिद होने वाली एशियन गेम्स में शिरकत के लिए मुश्तरका टीमें बनाने का फैसला किया है।
खेलों की खबरें आप नाज़िया गुलजार से सुन रहे थे। रूसी जासूसों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो दुनिया भर में साइबर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका ने 7 रूसी जासूसों पर इल्ज़ाम आयद किया है। इससे पहले रूस ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की थी और इसे मगरबी जासूसों का पागलपन करार दिया था। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbc.com पर आके पढ़ सकते हैं। सैबिन यहाँ अपने नेस्फ को पहुँचता है अहम खबरों के खुलासे के साथ। नाज़िश सफ़र।
पाकिस्तान में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब इदारे नैब ने आशियाना केस के सिलसिले में हिरासत में लिया है। कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنائے جو 6 ہفتے میں آرمی پبلک اسکول سانحہ کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروائے۔ سپریم کورٹ نے بینظیر بھٹو قتل کیس میں 2 پولیس افسران سابق ایس پی خرم شہزاد اور سابق سی پی او سعود عزیز کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ روس اور انڈیا نے $5 ارب مالیت کے ہتھیاروں کے معاہدے کا اعلان کیا ہے جس سے ممکنہ طور پر انڈیا کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 2018 کا امن کا نوبیل انعام جنگ زدہ علاقوں میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف مہم چلانے والے ڈینس مکویگے اور نادیا مراد کو دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ ناظر سفر سے سن رہے تھے۔ پشاور یونیورسٹی کے طلبہ مظاہرے پر اس وقت مجبور ہوئے جب انتظامیہ نے ان کے مطالبات کے حل کے لیے مذاکرات نہیں کیے اور مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے تھے۔ طالب علموں پر پولیس کا لاٹھی چارج غیر متوقع تھا اور اس کے خلاف آج صوبے کے دیگر درس گاہوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
رواں برس امن کا نوبیل انعام نادیا مراد اور کانگو کے ڈاکٹر ڈینس میکویگے کو دیا جا رہا ہے۔ دونوں افراد دنیا بھر میں جنگی علاقوں میں خواتین پر ہونے والے جنسی تشدد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نادیا مراد کا تعلق عراق کے اقلیتی یزیدی قبیلے سے ہے۔ 25 سالہ نادیا مراد انسانی حقوق کی کارکن بھی ہیں۔ خوفناکی اور بربریت کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے سن 2014 میں عراق کے یزیدی اکثریتی علاقے پر حملہ کیا اور ہزاروں یزید کو قتل کر دیا۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو ہزاروں یزیدی خواتین کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جہاں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اور انہیں شدید جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ نادیا انہی میں سے ایک تھیں جو خوش قسمتی سے شدت پسند تنظیم کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئیں، اور اب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف نہایت ہمت اور حوصلے سے ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ نادیا نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار دولت اسلامیہ کی قید سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئیں اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ان کو پکڑ لیا، جس کے بعد نادیا کو برہنہ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم بھاگنے کی ایک اور کوشش میں وہ کامیاب ہو گئیں اور دولت اسلامیہ کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیتے ہوئے نادیا نے کہا،
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ سننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج میں عراقی حکومت اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے متاثرین کو انصاف دیں، جس کے وہ حقدار ہیں۔
امن کے نوبیل انعام کے لیے دوسرا نام ڈینس میکویگے کا ہے۔ 63 سالہ ڈینس میکویگے کانگو سے تعلق رکھنے والے گائنیکالوجسٹ ہیں۔ پنزی نامی ان کے قائم کردہ ہسپتال میں ان عورتوں کا خصوصی علاج کیا جاتا ہے جن کا باغیوں نے لڑائی کے دوران ریپ کیا ہو۔ دوسری کانگو وار کے بعد سے اب تک یہاں گینگ ریپ کی شکار ہزاروں خواتین کا علاج کیا گیا ہے۔ سن 2014 میں ڈینس کو یورپین پارلیمان کی جانب سے سیکروف پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اسی سال اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈینس نے کہا کہ جنسی جرائم کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔
امن کے تمام مراحل میں انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے اور جنسی تشدد سمیت تمام بدترین جرائم میں اس تحریک کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہوگا کہ کوئی مجرم بچ نہ سکے۔ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی انسانی حقوق کا احترام کیے بغیر معاشی اور معاشرتی ترقی ہو سکے گی۔
اقوام متحدہ کی ترجمان الیکسینڈرا ویلوچی نے نوبیل انعام کے لیے ڈینس میکویگے اور نادیا مراد کے ناموں کا خیر مقدم کیا اور فوجی تنازعات میں جنسی تشدد کو ختم کرنے کے لیے ان کی کوششوں کا بھی اعتراف کیا۔
یہ واقعی شاندار اعلان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ مقصد اقوام متحدہ کے مقاصد کے بہت قریب ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ امن کا انعام جنگ زدہ علاقوں میں جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف کوششوں میں آگے چل کر مدد دے گا۔
اس ہفتے کے آغاز میں کیمیا، طبیات اور طب کے انعامات کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد آج امن کے نوبیل انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے، نوبیل انعامات ہر سال 10 دسمبر کو ایک خصوصی تقریب میں دیے جاتے ہیں۔
معاف کیجیے گا، فنی خرابی کی وجہ سے آپ نے ایک غلط رپورٹ سنی، وہ رپورٹ
بعد میں چلنا تھی عزیز اللہ خان کی رپورٹ، پہلے چلنا تھی یہ رپورٹ جو ابھی آپ نے سنی، یہ 2018 کا امن کا نوبل انعام جنگ زدہ علاقوں میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف مہم چلانے والے ڈینس میکویگے اور نادیہ مراد کو دیا گیا ہے، یہ رپورٹ اس بارے میں تھی۔ اور آئیے اب پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ سنتے ہیں۔
پشاور یونیورسٹی میں گزشتہ روز احتجاج مطالبات کے حق میں کیا جا رہا تھا۔ طلبا نے فیسوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ طلبا کے مطابق پشاور یونیورسٹی نے فیسوں میں 20% اور ہاسٹل فیس بڑھا کر 34,000 روپے کر دی ہے، اور اس میں 3,000 روپے سیکیورٹی فیس علیحدہ لی جا رہی ہے۔ احتجاجی مظاہرے کا اعلان چند روز پہلے کر دیا گیا تھا، اور طلبا کے بقول انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کیا تھا اور میڈیا کو بھی اطلاع دی تھی کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے۔ گزشتہ روز پشاور یونیورسٹی میں جب طلبا مظاہرین انتظامیہ کے دفتر کی جانب روانہ ہوئے تو پولیس نے اچانک لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ اس لاٹھی چارج کے نتیجے میں 5 طالب علم زخمی ہوئے اور 28 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا، جبکہ گرفتار طالب علموں کو کل رات گئے رہا کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف آج مردان، سوابی اور دیگر شہروں میں طلبا تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اور پولیس کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے مظاہرے میں گزشتہ روز طلبا تنظیموں کے کارکن شامل تھے، ان میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے علاوہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبا شامل تھے۔ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنما عبید خان نے بی بی سی کو بتایا کہ آزادی اظہار کا حق انہیں حاصل ہے، اور وہ اپنا موقف حکام تک پہنچانے کے لیے ہی احتجاج کر رہے تھے۔
سر، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے، یونیورسٹی میں ٹیچر ایسوسی ایشن کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ دفعہ 144 ناپس ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کے اوپر ناپس ہے، نہ ٹیچر کے لیے، نہ کلاس فور کے لیے، اور نہ یہاں پہ اور ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر کے لیے، صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اپنے رائٹس کے لیے اور کرپشن کے خلاف اکٹھے ہوئے سارے جمعیت، جو جمعیت اسلامی جو ہے، اور آئی ایس ایف جو ہے، ایم ایس ایف جو ہے، پی ایس ایف جو ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔
ایک طالب علم سکندر احتجاج میں شامل نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا۔
اگر پولیس ایسے ہوتے تو سوری ٹو سے دیٹ وی آر شیم آن اور پولیس سسٹم، یہ کہاں کا مثالی پولیس سسٹم ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس کو آپ ایسے لاٹھی چارج کر رہے ہو، یہ خود جب اسلام آباد میں سر دھرنا دے رہے تھے تو کیا ان کو الاؤڈ نہیں کیا تھا؟ ریڈ زون تھا۔ اگر
اس واقعے کے بعد صوبائی حکومت کے ترجمان شوکت یوسفزئی نے ایک اخباری کانفرنس میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیسوں کا تعین یونیورسٹی سنڈیکیٹ کرتی ہے، لیکن پھر بھی اگر طلباء کو تحفظات ہیں تو اس کی تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے ترجمان علی عمران بنگش نے بی بی سی کو بتایا کہ احتجاج میں باہر کے لوگ شامل تھے جنہوں نے یونیورسٹی کے معصوم طلباء کو استعمال کیا ہے۔
کہ آیا یہ کس طرح، یہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں، یہ آنے والے جو طلبا ہیں اور طلبات ہیں ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ وہ تو ابھی اس یونیورسٹی میں آئی بھی نہیں، اور وہ 10% انہوں نے اضافی فیس بھی نہیں جمع کرائی، تو بنیادی طور پر یہ ایک پولیٹیکل، ایک پینترا ہے، ایک ان کا ایک پولیٹیکل جو ہے اسٹنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو خبروں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا موقف اس پہ یہی ہے کہ 10% فیس جو ہے یہ سنڈیکیٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ہم 2 سال سے نہیں لے سکے ہیں، اور اس سال ہم سنڈیکیٹ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس فیس کو وصول کرنے کے اپنے آپ کو اہل پاتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو جو خسارہ ہے، ہماری کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، ہمارے کوئی کمرشل کمپلیکسز نہیں ہیں۔
اس واقعے کی تصویریں، ویڈیو فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس کارروائی کی ہر سطح پر سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار طالب علموں کی ڈنڈوں سے پٹائی کر رہے ہیں، اور کہیں طلباء کو دبوچ کر اور گھسیٹ کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ طلباء رہنما اور سیاسی قائدین نے کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں یونیورسٹی کے حالات صحیح نہ کیے گئے تو پھر وہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ملک کی سپریم کورٹ نے تقریباً 4 برس قبل پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا حکم دیا ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے اس حملے میں 144 بچوں سمیت 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران حکم دیا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور ایک سینئر جج پر مشتمل کمیشن بنایا جائے جو 6 ہفتوں میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے۔ چیف جسٹس کی طرف سے عدالتی کمیشن بنانے کے اعلان پر کمرہ عدالت میں موجود بچوں کے لواحقین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اب انہیں ان کے بچوں کے خون کا حساب ملے گا۔ ان بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج ان کے بچوں نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے لواحقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ معذرت خواہ ہیں کہ انہوں نے کمیشن کے قیام کا اعلان زبانی کیا تھا لیکن وہ تحریری حکم جاری نہیں کر سکے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ان کے پشاور کے دورے کے دوران صورتحال ایسی تھی کہ 3 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے تحریری احکامات جاری نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس نے لواحقین کو یقین دہانی کروائی کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم آپ کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ خود 16 اکتوبر کو آرمی پبلک اسکول کا دورہ کریں گے۔ خیال رہے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دسمبر سن 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والا گروپ 27 ارکان پر مشتمل تھا جس کے 9 ارکان مارے گئے جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے ان 18 غیر ملکی این جی اوز کی رجسٹریشن کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں جنہوں نے حکومت کے گزشتہ فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ ان این جی اوز کو حکومت نے گزشتہ برس دسمبر میں اپنی سرگرمیاں ختم کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ انہیں میں سے ایک ایکشن ایڈ نامی بین الاقوامی تنظیم کے پاکستان کے ڈائریکٹر عبد الخالق نے بی بی سی سے بات کی اور کہا انہیں پاکستانی وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجے جانے والے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انہیں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اور حکومت کا یہ اقدام انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں اور سول سوسائٹی پر ایک حملہ ہے۔ نامہ نگار فرج جاوید نے ان سے پوچھا کہ اب ان کی تنظیم کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، تو ان کا کہنا تھا۔
جی بیسیکلی ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کر رہے ہیں، تو ہم ایک میٹنگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم کلیکٹیولی کیسے اس سارے ایشو کو، چونکہ ہمیں ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے، اور کیسے ہم کوئی کلیکٹیو اسٹریٹجی بنا کے تو آگے چل سکیں۔ ابھی تو ہم بالکل شوق میں ہیں اور ہم بڑی بیڈ نیوز ہے ہمارے لیے اور ہماری ساری آرگنائزیشن بڑی سیڈ ہے، افسردہ ہے اس ڈیسیژن کے اوپر۔ دسمبر کو ہم کے ارلی پہلے ویک میں ہمیں یہ لیٹر ملا تھا کہ جی 60 ڈیز کے اندر آپ اپنے آپریشنز وائنڈ اپ کریں اور 90 ڈیز میں آپ اپنی اپیل سبمٹ کریں۔ پھر ہم نے اپنی اپیل سبمٹ کی جنوری کے شروع میں، پھر مارچ کے مڈ میں ہمیں انوائٹ کیا گیا کہ جی آپ آئیں اور ایک پریزنٹیشن دیں آئی این جی او اسپیشل کمیٹی کو، جو کہ 10-11 رکنی کمیٹی ہے، اور اس میں پھر ہم گئے، ہم نے اپنا کیس جو ہے انٹیریئر منسٹری میں پریزنٹ کیا، اپنا کام پریزنٹ کیا، اور پھر ہم نے اپنی فلیکسیبلٹیز بھی بتائیں کہ جو بھی اگر کہیں جیوگرافیکل لوکیشن پہ گورنمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہے یا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں کام کرنا چاہیے، تو ہم وہاں سے گورنمنٹ ہمیں کمیونیکیٹ کریں، ہم وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تو اپیل جو آپ نے کی، اس کا ڈیسیجن کچھ آپ تک کنوے کیا گیا، کیا بنا اس کا؟
جی بالکل، ہمیں یہ ایک لیٹر ہمیں ملا ہے اور اس میں ہمیں دوبارہ سے کہا گیا ہے کہ جو آپ کی اپیل سبمٹ ہوئی تھی، آپ نے کی تھی مارچ میں، تو وہ ہم نے دوبارہ سے ریجیکٹ کر دی ہے۔ آپ 60 ڈیز کے اندر اپنا مکمل وائنڈ اپ کریں پاکستان سے، 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔
کیا کچھ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے یا جو بھی کنسرنڈ آفیشلز تھے، ادارے ہیں، ان کی جانب سے آپ کو کچھ کنوے کیا گیا ہے کہ کون سی ایسی تھیمز ہیں جن پہ ان کو اعتراض تھا یا کون سے علاقے ہیں جن پہ ان کو اعتراض تھا؟
کوئی ایسی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ابھی تک، کسی کو بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں، نہ تھیمز کے حوالے سے نہ جیوگرافیکل ایریاز کے حوالے سے۔
تو آپ کی ایکشن ایڈ یہ کیا کام کر رہی ہے پاکستان میں اور کن کن علاقوں میں کام کر رہی ہے؟
جی بیسیکلی ہم پنجاب میں کام کرتے ہیں، سندھ میں کام کرتے ہیں، اے جے کے میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کے پی کے میں کام کرتے ہیں، اور سارا کام ہمارا جو ہے وہ رورل ایریاز میں ہے، اور اس میں جو ہمارے پرائیورٹی گروپس ہیں اس میں جو رورل خواتین ہیں ان کے ساتھ، اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ، جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا کام ہے۔ اس وقت ہمارا ایک 5 ایئرز کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارا وومن اکنامک امپاورمنٹ کے اوپر ہے، اور یہ اراؤنڈ کوئی 3 ملین یورو کی فنڈنگ ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہیں ایجوکیشن کے اوپر پروجیکٹس ہیں، اور اس میں بھی جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پچھلے تقریباً 27 ایئر سے پاکستان میں ایکشن ایڈ کام کر رہی ہے، اور اس دوران جتنے بھی چھوٹے موٹے ڈیزاسٹرز آئے، ایمرجنسیز آئی، اس میں ایکشن ایڈ نے کوشش کی کہ ان کو افیکٹیولی رسپانس کیا جائے ان ایمرجنسیز میں۔
تو آپ کی تنظیم کے یہاں ختم ہونے سے کتنے افراد کا، فیملیز کا متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟
بیسیکلی ہم جو کام کرتے ہیں وہ تھرو پارٹنرز کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو سیلف امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو ہمارا جو اپنا اسٹاف ہے وہ کم ہے، اراؤنڈ 46 کے اراؤنڈ ہمارا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تھاؤزنڈز آف آرڈینری فیملیز ہیں وہ زیادہ متاثر ہوں گی اور کمیونٹیز متاثر ہوں گی، جو آلریڈی غریب اور ولنریبل لوگ ہیں وہ مزید متاثر ہوں گے ظاہر اس ڈیسیژن کی وجہ سے۔
ایکشن ایڈ نامی بین الاقوامی این جی او کے پاکستان میں ڈائریکٹر عبدالخالق ہماری ساتھی فرد جاوید سے بات کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پنچایتی اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں سے 3 دن قبل سری نگر میں 2 سیاسی کارکنوں کے قتل نے انتخابات سے متعلق خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خوف اور خدشات کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سری نگر سے ناو نگار ریاض مسرور۔
انتخابات سے 3 روز قبل ہی آج سری نگر میں نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ 3 سیاسی کارکنوں پر فائرنگ کر دی، جس میں 2 ہلاک ہو گئے جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ حکومت نے 1,00,000 اضافی فورسز اہلکاروں کو وادی اور جموں کی 8,000 سے زیادہ پنچایتوں اور سینکڑوں بلدیاتی کونسلز کے لیے پیر کو ہونے والے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کشیدگی کے باعث کوئی مہم نہیں چلی، پنچایت گھروں میں سناٹا ہے اور بستیوں میں سیاسی جوش و خروش کی جگہ ہر طرف سیکیورٹی حصار نظر آتا ہے۔ کشمیر کے 624 وارڈز میں 215 ایسے ہیں جہاں امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، جبکہ 170 سے زیادہ ایسے وارڈز ہیں جہاں ایک بھی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں نے کشیدگی کے باعث ان انتخابات کا بوائیکاٹ کیا، جس کا براہ راست فائدہ بی جے پی کو ملا ہے کیونکہ اس کے 70 سے زیادہ امیدوار ابھی تک بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کو پہلی مرتبہ کشمیر کے بلدیاتی اداروں پر غلبہ حاصل ہوا ہے۔ سابق مسلح عسکریت پسند فاروق خان عرف سیف اللہ بھی بی جے پی کے ٹکٹ پر سری نگر سے انتخاب لڑیں گے۔ ان کے اس فیصلے پر بعض حلقے ناراض ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے۔
پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، بعد میں میرے اوپر حکم کفر اور باقی چیزیں لگائیں۔ میرے اوپر حکم کفر لگانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کیا قرآن کے اندر بی جے پی میں الیکشن لڑنا گناہ ہے؟ کیا میں حرام کر رہا ہوں؟ کیا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ نہیں، کس بات کی ندامت جناب، کس بات کی شرم؟ میں کوئی چور تو نہیں ہوں، مجھے شرم آئے گی یا میں کسی سے ڈرتا ہوں تو میں اس وجہ سے کہوں گا کہ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے؟ کوئی شرم نہیں ہے، میں پراؤڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہوں۔
گزشتہ چند ہفتوں کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور انتخابات کے موقع پر مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ علیحدگی پسند اس انتخابی عمل کو فوجی مشق قرار دے رہے ہیں۔ مشترکہ مزاحمتی فورم نے پیر کو انتخابات کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ فورم کے رہنما محمد یاسین ملک:
الیکشن میں ووٹ دینا وہ اسی فوجی آپریشن کی وکالت ہو رہی ہے، اس لیے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ ان الیکشنوں سے دور رہے۔
مبصرین بھی حیران ہیں کہ امن کی فضا میں انتخابات کروانے کی بجائے الیکشن سے قیام امن کی توقع کی جا رہی ہے۔ تجزیہ نگار اعجاز ایوب:
دیکھیے، الیکشن سے امن قائم نہیں ہوتا ہے، امن کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ چیز اس طرح سے دیکھیں گے کہ آپ الیکشن کریں گے اس کے بعد امن ہوگا، یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک غلط نظریہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کو امن نہیں ہوگا تب تک لوگ انوالو ڈیموکریٹک پروسیس میں نہیں ہوں گے۔
حکومت کو یقین ہے کہ اضافی سیکیورٹی بندوبست اور امیدواروں کے لیے مراد کے اعلان سے انتخابات کے لیے مناسب ماحول بن گیا ہے۔ کشمیر کے چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمنیم:
400 کمپنیز آف سینٹرل فورسز فار کنڈکٹنگ دی پنچایت الیکشنز اوور اینڈ اباو واٹ از آلریڈی دیر ان دی اسٹیٹ وتھ جے کے پولیس اینڈ سینٹرل پیراملٹری فورسز، دس از مور دین ایڈیکویٹ ٹو کنڈکٹ دی الیکشنز۔
حکومت کی یقین دہانی اپنی جگہ، بعض امیدواروں کے خطرناک فیصلوں اور جنگی پیمانے کے انتخابی عمل اور آج کی واردات سے لوگوں میں توقعات کم اور خدشات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور آئیے اب سنتے ہیں ہفتہ وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے۔
سیریز جیت چکے ہیں تو حفیظ کو موقع دینا چاہیے، تو حفیظ نے خود ریفیوز کیا تھا 5واں ون ڈے کھیلنے۔
پریویسلی بھی یہ آئی سی سی سینکشن لیگ تھی اور ابھی بھی ہے۔
میں واحد پاکستانی پلیئر ہوں جو 3 سال پاکستان فٹ بال بند تھا، اس سے میں پاکستان فٹ بال کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں رشیا میں، امریکہ میں، ترکی میں۔
ایشیا کپ کی مایوسی کیا آسٹریلیا کے خلاف دور ہو سکے گی؟ محمد حفیظ کی قسمت پھر سے جاگ اٹھی، T10 لیگ ایک بار پھر کامیابی کے لیے پر امید، اور کلیم اللہ پاکستانی فٹ بال ٹیم سے کیوں باہر؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ ایشیا کپ میں مایوس کن کارکردگی کے بعد اب پاکستانی کرکٹ ٹیم اتوار سے آسٹریلیا کے خلاف دبئی میں پہلا ٹیسٹ میچ شروع کرنے والی ہے۔ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے انضمام الحق کی سربراہی میں قائم سلیکشن کمیٹی نے 17 رکنی ٹیم کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اوپنر شان مسعود کو بھی دبئی میں پاکستان اے اور آسٹریلیا کے 4 روزہ میچ کے لیے روک لیا تھا کہ اگر وہ کچھ کر دکھائیں تو انہیں ٹیسٹ سیریز میں بھی موقع دے دیا جائے، لیکن قسمت پھر سے جاگی محمد حفیظ کی اور انہیں ٹیم میں 18ویں کھلاڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ میں نے چیف سلیکٹر انضمام الحق سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد حفیظ آپ کے ورلڈ کپ کے پلان میں شامل ہیں، لیکن کوچ مکی آتھر انہیں کھلانے کے لیے تیار نہیں، جیسا کہ زمبابوے میں ہوا کہ وہ 5 میں سے ایک بھی ون ڈے میں نہیں کھلائے گئے۔
اصل میں زمبابوے میں فخر نے اور امام نے اتنی اچھی پرفارمنس دے دی ہے اور حفیظ نے میرے سے آ کے یہ چیز کہی، حفیظ نے، کہ اگر آپ حفیظ کو پچھلے کھیلتے ہوئے دیکھتے نا تو حفیظ مڈل آرڈر میں کھیل رہا تھا۔ اس نے زمبابوے سیریز سے پہلے میرے سے آ کے کہا کہ جی میں نے اوپن کرنی ہے، کہ جی میں ساری زندگی اوپن کی ہے تو میں نے اوپن کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں نے مکی سے بات کی کہ میں نے کہا مکی اس کو تو نے زمبابوے میں نا میں اس کو ایز اے اوپنر سلیکٹ کر رہا ہوں، تو اوپنر دینا ہے اور پہلی چوائس پہ دینا ہے۔ تو اس نے اس کو ٹی ٹوینٹی میں 2 چانسز دیے جس میں انفارچونیٹلی اسکور نہیں کر سکا۔ جس میں ون ڈیئرز آئے اس نے امام اور فخر کو ٹرائی کیا، امام اور فخر نے اتنی اچھی پرفارمنس دے دی اور 5واں ون ڈے میں نے کہا کہ جی ہم سیریز جیت چکے ہیں تو حفیظ کو موقع دینا چاہیے، تو حفیظ نے خود ریفیوز کیا تھا 5واں ون ڈے کھیلنے۔ ساروں کو یہ والی بات وہ ہے،
پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے ٹیسٹ سیریز کے لیے حیران کن طور پر فخر زمان کو تیسرے اوپنر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے۔ میں نے انضمام الحق سے پوچھا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایشیا کپ میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد فخر زمان کو اعتماد بحال کرنے کے لیے قائد اعظم ٹرافی میں کھیلنے کا موقع دیا جاتا۔
یہی فخر زمان تھا کہ جی اس سے جو پچھلا ٹورنامنٹ کھیلا اس نے 200 بھی کیا، 100 بھی کیا، 600 رنز کر دیے۔ فخر زمان ہمارا کی پلیئر ہے کہ اگر اس طرح کا اوپنر ہمارے پاس آ جائے کہ جو اس طرح کی اننگز کھیلتا ہو، یہ ہمارے پاس سیٹل آ جائے تو ٹھیک ہے کہ یہ ہم رسک لیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ جی اگر یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہو جائے گی۔ اور یہ اچھا پلیئر ہے، کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جو تیز کھیلنے والا ہے اور اس کی میں یہ دوں گا کہ جی کوئی جی 50-60 کر کے آؤٹ ہو جاتا ہے، ایسی بھی بات نہیں۔ جس سے ہم کھڑا ہوتا ہے تو 100 بھی کرتا ہے، 200 بھی کرتا ہے ون ڈے میں۔ تو ایسے پلیئرس کو ہے نا کانفیڈینس دینے کی ضرورت ہے۔ اچھے پیچ اور بیڈ پیچ ہے نا آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پلیئر کی دیکھنا چاہیے کہ اس کی کلاس کتنی ہے۔
T20 نے اپنا اثر کیا کم دکھایا ہے کہ اب T10 بھی کرکٹ کا حصہ بن چکی ہے؟ گزشتہ سال پہلی T10 لیگ شارجہ میں منعقد ہوئی تھی اور اس سلسلے کی اب دوسری لیگ آئندہ مہینے شارجہ میں ہی ہونے والی ہے۔ میں نے اس T10 لیگ کے روح رواں شجیع الملک سے پوچھا کہ پچھلے سال T10 لیگ بہت کامیاب رہی تو اس بار کیا امکانات ہیں؟
T10 لاسٹ ایئر کی جو سکسس ہوئی ہے ہمارے پاس، سو الحمدللہ ہم کافی اسٹرانگ طریقے سے اس بار 10 دن میں 29 میچز کرنے جا رہے ہیں اور دنیا کے سب بڑے سے بڑا کھلاڑی ہمارے پاس سائن اپ ہوا ہوا ہے۔
شجیع الملک سے میرا اگلا سوال تھا کہ اس مرتبہ ایونٹ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس T10 لیگ کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
کنٹروورسیز ایک ویسٹڈ انٹرسٹ اور کمرشل ریزنز کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں اور اس کا جو ہینڈلنگ ہے وہ میری لیگل ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے۔ جہاں سوال ECB اور ICC کا ہے، دیر از ایبسلوٹلی نو چینج ان دا اسٹینڈ۔ ہم دونوں کے ساتھ بہت کلوزلی لاسٹ ایئر بھی کام کیے ہیں اور اس سال بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے سینکشنز میں، ہمارے اپروولز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پریویسلی بھی یہ ICC سینکشن لیگ تھی اور ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہر چیز جیسی ہماری پلان ہے اسی حساب سے جاری ہے۔
شجیع الملک کو میں نے یہ یاد دلایا کہ آپ کے بھارتی اسپانسر کے خلاف بھارت میں تحقیقات ہوئی ہیں، تو کیا اس سے آپ کے ایونٹ کی ساکھ متاثر نہیں ہوگی؟
دیکھیں، یہ ہمارے ٹائٹل اسپانسرز تھے لاسٹ ایئر۔ اچھا، ان کی کانٹروورسی جو بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئے ہیں کچھ مہینے پہلے، ہم نے اس سال ان کو رینیو نہیں کیا ابھی تک، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ واپس ریپیٹ کریں۔ تو کیونکہ ہم ورک کر رہے ہیں ICC کے بہت کلوزلی، ICC نے ہمیں ایڈوائز دیا ہے کہ بھائی ان کا معلوم کرو کہ انویسٹیگیشن واقعہ میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو افواہیں پھیل رہے ہیں ان کے بارے میں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ کچھ انڈیویجلس وہ پولیس کی اس کی جو ہے پوری، وہ میرے حساب سے غلط نیوز ہے۔ تو ICC کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ بھئی انویسٹیگیشنز ہیں یا نہیں ہیں، پھر ہم ڈیسیشن لیں گے۔ فی الوقت ہمارے اس سیزن کے اسپانسرز نہیں ہیں۔
پاکستانی فٹ بال ٹیم نے اس سال پہلے ایشین گیمز اور پھر ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں حصہ لیا، لیکن اس ٹیم میں ملک کے سب سے تجربہ کار کھلاڑی کلیم اللہ شامل نہیں تھے۔ میں نے اس سلسلے میں کلیم اللہ سے بات کی جو اس وقت ترکی میں فٹ بال کھیلنے میں مصروف ہیں۔ میں نے کلیم اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے فٹ بال فیڈریشن پر تنقید کی، اسی لیے آپ ٹیم میں شامل نہ ہو سکے، اور آپ نے یہ تنقید کیوں کی، اس کی کوئی وجہ؟
میں پاکستان ٹیم جب ایشین گیمز کا کیمپ کے لیے نام دیے گئے اس میں میرا نام ڈالا نہیں۔ اس سے پہلے تو نہ ان لوگوں کو میرا فٹنس کا پتہ تھا، نہ میرا کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ فرسٹ آف آل ان لوگوں نے نہ میرے نام ڈالا تھا ایشین گیمز میں، میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا کہ میرا نام کیوں نہیں ایشین گیمز میں۔ صرف وجہ یہ تھا کہ میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سسٹم پہ، ان کے حالات پہ جو ہے میں بیان دیتا ہوں سسٹم کے بارے میں، جو بیانات یہ ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ نہ فٹ بال فیڈریشن کے پاس اکیڈمی ہو، نہ ان کے پاس کوئی فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، نہ کوئی اس کے پاس فٹ بال کا اسٹیڈیم ہو، نہ کوئی اس کے پاس ہائی اسٹینڈرڈ لیگ ہو، سو نہ ہمارے پاس کوئی اسکول لیول چیمپئن شپ ہو۔ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جو دنیا بھر میں لوگ اس ایکٹیویٹی سے اپنے ملک کی فٹ بال بہتر کر سکتا ہے۔ یہی انا کا مسئلہ بنایا میرے ساتھ کہ آپ ہمارے فٹ بال فیڈریشن کا مسئلے اور بیان کیوں دیتے ہیں۔ میں واحد پاکستانی پلیئر ہوں جو 3 سال پاکستان فٹ بال بند تھا، اس سے میں پاکستان فٹ بال کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں رشیا میں، امریکہ میں، ترکی میں۔ جو کوئی بھی پلیئر پاکستان کا جو ہے وہ باہر ملکوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سارے گھر بیٹھے جسے فٹ بال بند تھا، جسے پلیئروں کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ فٹ بال فیڈریشن کی وجہ سے جو کرسیوں کے اوپر جنگ کر رہے تھے کہ ایک نے کہا ہم فٹ بال فیڈریشن، دوسرے نے کہا ہم نے کہا کہ فٹ بال کو سب سے زیادہ نقصان پلیئروں کا ہوا تھا اس چیز سے، لیکن پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے مجھے اس بنیاد پہ، میرا ایشین گیمز میں نام ہی نہیں ڈالا تھا، 59 لڑکے کیمپ کے لیے بلائے گئے لیکن میرا نام نہیں ڈالا تھا۔ میں ترکش کلب کو جوائن کیا، ازمیر سپور کو سائن کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ میرے کلب کو لیٹر بھیج دے تاکہ میں پاکستان ٹیم کو ساف کپ میں جوائن کر سکوں، پاکستان ٹیم کے ساتھ کیمپ کروں، پاکستان ٹیم کے ساتھ بحرین میں فرینڈلی میچز کھیلوں۔ اس کے بعد ایک بیان دیا گیا کہ کلیم نے ملک کے ساتھ غداری کی، ہم نے اس کو بلایا اور یہ آیا نہیں، اور پیسوں کی خاطر ملک کے ساتھ غداری کی۔ اتنا بڑا بیان ایک پلیئر کے بارے میں دینا مجھے نقصان پہنچا، جس نے پورے ملک کا جھنڈے امریکہ میں، رشیا میں، ترکی میں، انڈیا میں، انڈیا کے سرزمینوں پہ لہرائے، ان کے لیے ملک کا غداری کا الزام ٹھہرایا گیا۔ اس چیز کا میں نے فٹ بال فیڈریشن کو بھی نوٹس بھیجا، اور اس کو، اس آواز کو میں فیفا تک بھی پہنچا دوں گا، اپنے پاکستان سپریم کورٹ تک بھی لے کے جاؤں گا۔
کلیم اللہ سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ برازیلین کوچ کے آنے سے پاکستانی فٹ بال ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے؟
برازیل کوچ کو بلایا گیا، اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا یہ ماننا ہے کہ ایک برازیل کا کوچ ہے پورا پاکستان کا فٹ بال چینج کر سکتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس کوچ کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ برازیل کے ورلڈ کپ کا کوچ بنا ہو، یا برازیل کے نیشنل ٹیم کا حصہ بنا ہو، یا خود اتنا بڑا پلیئر ہو۔ اس طرح کے کوچز یہ یو ایس ایل لیگ میں ہزاروں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف صاف کنٹریز میں ایک میچ، دو میچ جیت کے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، کہ کیا ہم یہ دو میچز جیت کے اس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں فٹ بال کا؟ یہ ہمارے صاف کنٹریز میں، ہم فٹ بال میں سب سے پیچھے ہیں، دنیا میں سب سے پیچھے جو کنٹریز ہے وہ صاف ہے۔ اگر صاف میں ہی ہم کسی کو ہرا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فٹ بال بہتر ہے۔ ہم نے اگر جاپان کو ہرانا ہے، سعودی عرب کو ہرانا ہے، تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فٹ بال کا ایک مقام ہے، ہم فٹ بال میں تبدیلی لا آئے ہیں۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
دوحہ میں پاکستان کے محمد بلال نے پہلی ایشین ٹور 10 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ چنائی میں ایشین جونیئر انڈیویجل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے 3 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیتا۔ ساؤتھ کوریا میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن انڈر 16 ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں ساؤتھ کوریا نے انڈیا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان جونیئر انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں مسلسل 2 میچ ہار کر مقابلوں سے باہر ہو گیا ہے۔ پاکستان گروپ بی میں سری لنکا اور بنگلہ دیش سے ہار گیا اور صرف ہانگ کانگ سے جیت سکا۔ جدہ میں برطانیہ کے کالن سمتھ نے اپنے وطن جارج گروس کو 12th round میں ناک آؤٹ کر کے ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کا سپر مڈل ویٹ ٹائٹل جیت لیا۔
اسی کے ساتھ اب عبد الرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آپ جو خبر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق شہباز شریف کو آشیان ہاؤسنگ کیس میں حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں سنیچر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہی آج کے ہمارے سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناصر سفر سے سنیے۔
پاکستان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو احتساب ادارے نیب نے آشیانہ کیس کے سلسلے میں حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنائے جو 6 ہفتے میں آرمی پبلک اسکول سانحے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کروائے۔ روس اور انڈیا نے $5 ارب مالیت کے ہتھیاروں کے معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس سے ممکنہ طور پر انڈیا کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2018 کا امن کا نوبیل انعام جنگ زدہ علاقوں میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف مہم چلانے والے ڈینس مکویگے اور نادیا مراد کو دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوانا کی نامزدگی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ حتمی انتخاب کل ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔